السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. لاہور ہائی کورٹ نے مال روڈ پر حکومت مخالف جماعتوں کو رات 12 بجے تک دھرنے کی مشروط اجازت دیتے ہوئے میڈیا کو نصف شب کے بعد اپنی کوریج روک دینے کا حکم دیا ہے. اور پاکستان کے سپریم کورٹ نے دوہری شہریت رکھنے والے سرکاری ملازمین کے کوائف طلب کیے ہیں. اپنے حکم میں سپریم کورٹ نے ملک کی 5 ہائی کورٹس اور سول انتظامیہ سے 15 روز میں تفصیلات فراہم کرنے کے لیے کہا ہے. اور پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان میں حافظ سعید کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے. اور میانمار کی شورش زدہ ریاست راکھائن میں پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کر کے 7 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے. اور سرکاری تحویل میں کام کرنے والی سعودی ٹیلی ویژن اخباریہ نے اطلاع دی ہے کہ سعودی افواج نے منگل کے روز یمن کے مسلح حوثی گروپ کی جانب سے سعودی عرب کے جنوبی علاقے جازان کی جانب فائر کیے جانے والا بیلسٹک میزائل مار گرایا ہے. امریکہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ایک ادارے کے کروڑوں ڈالر روک رہا ہے جو فلسطینی مہاجرین کی اعانت کا کام انجام دیتا ہے, اور اگر اصلاحات نہیں لائی جاتی تو مزید رقوم کی کٹوتی عمل میں لائی جائے گی. اور فلسطینی مہاجرین کی مدد کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ نے امریکہ کے اس فیصلے کے بعد بدھ کے روز کہا کہ وہ نئے مالی اتحاد کی طرف دیکھ رہے ہیں. کینیڈا کے شہر وینکوور میں 20 ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شمالی کوریا پر دباؤ بڑھانے اور اس بات کو یقینی بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اس ملک پر لاگو پابندیاں پیونگ یانگ کو جوہری ہتھیاروں کا پروگرام ترک کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوں گی. یہ تھیں ان خبروں کی 6 سرخیاں جو ہمیں آپ کو بعد میں پیش کریں گے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. سب سے پہلے چلتے ہیں لاہور. ہمارے وہاں نمائندے ہیں قمر رحمان خان, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے مال روڈ پر. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بتائیے گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت.
دیکھیے, یہ مشترکہ اپوزیشن کی جانب سے ایک مال روڈ پر احتجاجی جلسہ اس وقت جاری ہے. یہ جلسہ جو ہے پاکستان عوامی تحریک کی کال پر دیا گیا ہے, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے قائدین بھی موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین بھی موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے بھی ہیں, اسی طرح کراچی کی سے جو تعلق رکھنے والی جماعتیں ہیں پاک سرزمین اور جو دیگر جماعت اسلامی ہیں, اس کے علاوہ اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین بھی یہاں پہ موجود ہیں. نہ صرف قائدین موجود ہیں بلکہ کارکنان بھی موجود ہیں. جلسہ گاہ میں کارکنوں کو ٹائم تو 12 بجے کا دیا گیا تھا. اب سے تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آصف علی زرداری بھی اسٹیج پہ موجود ہے, ڈاکٹر طاہر القادری بھی موجود ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ڈاکٹر طاہر القادری کی اسپیچ ختم ہوئی ہے. آج کے جلسے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کیونکہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی. دونوں نے اپنے اپنے قائدین تو بھیجے ہوئے, لیکن جو دونوں کی قیادت تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی. خاص طور پہ جو پاکستان پیپل تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کا موقف یہ تھا کہ وہ کسی بھی صورت عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, جلسہ گاہ میں بیک وقت نہیں آئیں گے, ایک سٹیج پر نہیں موجود ہوں گے. لہذا ڈاکٹر طاہر القادری کو ان کی یہ بات ماننا پڑی تھی. اس وقت چونکہ پہلا سیشن چل رہا ہے, آصف علی زرداری موجود ہیں, تحریک انصاف کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے وہ موجود ہے, پیپلز پارٹی کی پہلے درجے کی قیادت موجود ہے کیونکہ آصف علی زرداری جب موجود ہے تو ان کے ساتھ قمر زمان قاہرہ, اسی طرح جو سینیٹرز ہیں ان کی جماعت کے خورشید شاہ ہیں جو
اپوزیشن. کیا امکان ہے کہ عمران خان بھی آئیں گے؟
خاصا ہجوم یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے.
کیا عمران خان کے,
میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں آج کے جلسے کے حوالے سے, کہ جو ایک بہت بڑا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بہت بڑی جمع غفیر ہوگا لوگوں کا, وہ کچھ قدرے دیکھنے میں نہیں آیا. گو کہ آج جو ہے مال روڈ پہ تمام کاروباری مراکز بھی بند پڑے ہوئے ہیں, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور کی جانب سے اسکول بھی بند ہے, اور آج ایک ہائی کورٹ نے بھی چونکہ عوامی تحریک کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی, اور ساتھ انہوں نے اس بات کا پابند کیا کہ 12 بجے تک جلسے کو ختم کیا جائے, کیونکہ جو اے کے ڈوگر ہیں انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ مال روڈ پر جلسہ یا کوئی بھی جلوس نہیں نکالا جا سکتا. انہوں نے اپنی درخواست میں ہائی کورٹ کے سابقہ حکم نامے کو بھی لگایا تھا کہ ہائی کورٹ ہی کا حکم ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی قسم کا جلسہ یا جلوس نہیں کر سکتی.
اچھا یہ بتائیے کہ
آج ہائی کورٹ کا جو تین رکنی بینچ تھا انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے, اور مختصر فیصلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 12 بجے تک کی اجازت ہے, 12 بجے تک یہ جلسہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد میڈیا کو کے لیے بھی انہوں نے حکم نامہ جاری کیا کہ رات 12 بجے کے بعد میڈیا کسی بھی صورت یہ مال روڈ پر ہونے والے جلسے کی کوریج نہیں کرے گا, اور انتظامیہ کو بھی کہا ہے کہ جو آس پاس کی تمام جو سڑکات ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں ان کو 12 بجے کے بعد ہر صورت کھولا جائے تاکہ کل سے روٹین کی لائف شروع ہو.
یہ بتائیے کہ عمران خان کے آنے کی کوئی توقع ہے؟
جی بالکل خالد, جو عمران ہیں وہ لاہور تو پہنچ گئے ہیں اب سے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پہلے, لیکن چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ اس جلسے کو 2 حصوں میں 2 سیشن میں تقسیم کیا گیا ہے, پہلا سیشن اس وقت چل رہا ہے, پہلے سیشن میں ڈاکٹر طاہر القادری اور آصف علی زرداری موجود ہیں. جو ہی آصف علی زرداری اپنی تقریر کر کے جلسہ گاہ سے چلے جائیں گے تو پہلا سیشن ختم ہو جائے گا اور دوسرا سیشن شروع ہو جائے گا, اور دوسرے سیشن میں عمران خان آئیں گے. یعنی کہ پہلے سیشن میں زرداری صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری, جبکہ دوسرے سیشن میں ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان موجود ہوں گے. عمران خان لاہور پہنچ چکے ہیں, وہ اپنے ایک دوست کے گھر ہیں اور وہاں سے سیدھا جلسہ گاہ ہی آئیں گے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ قمر ربان. تو یہ وہاں کے جلسے کی صورتحال تھی لاہور کے مال روڈ پر جو سجایا گیا ہے اس وقت. اور اب کچھ اور خبریں آپ کے لیے. امریکہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ادارے کے کروڑوں ڈالر روک رہا ہے جو فلسطینی مہاجرین کی اعانت کا کام انجام دیتا ہے, اور اگر اصلاحات نہیں لائی جاتی تو مزید رقوم کی کٹوتی عمل میں لائی جائے گی. اس بات کی تصدیق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر نوارٹ نے اخباری نمائندوں کے سوالوں کے جواب میں کی ہے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امداد اور تعمیرات کے ادارے یو این آر ڈبلیو اے کے سن 2018 کے ابتدائی عطیے میں سے ٹرمپ انتظامیہ 6.50 کروڑ روک رہی ہے. ترجمان نے کہا کہ اس کے منفی اثرات کے تدارک کے لیے 6 کروڑ ڈالر کی رقم فراہم کی جائے گی. اور فلسطینی مہاجرین کی مدد کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ نے بدھ کے روز کہا کہ وہ نئے مالی اتحاد کی طرف دیکھ رہے ہیں. پیرک رہن بوہی نے کہا کہ امریکہ کے فیصلے نے اقوام متحدہ کے امدادی کاموں کے ادارے انروا کو سخت مالی بحران سے دوچار کر دیا ہے. انروا عالمی فنڈ ریزنگ مہم چلائے گی. گرہن بوہی نے کہا کہ وہ اسکولوں اور کلینکس کو رواں رکھنے کے لیے جو بھی ممکن ہوا کریں گے. سرکاری تحویل میں کام کرنے والے سعودی ٹیلی ویژن اخباریہ نے اطلاع دی ہے کہ سعودی افواج نے منگل کے روز یمن کے مسلح حوثی گروپ کی جانب سے سعودی عرب کے جنوبی علاقے جازان کی جانب فائر کیا جانے والا بیلسٹک میزائل مار گرا ہے. ٹیلی ویژن اسٹیشن نے مزید تفصیل بیان نہیں کی, کسی کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. اسپین کے کیتالونیا علاقے کی پارلیمنٹ پہلی مرتبہ بدھ کے روز اجلاس کر رہی ہے. ملک کی مرکزی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ کی تحلیل کے بعد نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے. اس سے پہلے آزادی ریفرنڈم کے بعد یہاں علیحدگی کی تحریک چلی تھی, جس کے بعد پارلیمنٹ ڈیزالو کر دی گئی تھی. نئی پارلیمنٹ میں آزادی نواز پارٹیوں کو اجتماعی طور پر معمولی برتری حاصل ہوئی ہے, لیکن قانون سازوں کو حکومت کے قیام کے لیے اپنی قیادت کو چننا ہوگا. بدھ کے اجلاس سے قبل دو علیحدگی پسند جماعتیں اس بات پر متفق ہو گئیں کہ وہ سابق کیتالان صدر کارلس پوجیمان کی حمایت کریں گی کہ وہ قیادت کریں. میانمار کی شورش زدہ ریاست راخائن میں پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کر کے 7 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے. علاقائی گورنر نے کہا کہ پولیس نے منگل کے روز مراؤک قصبے میں حکومتی عمارت کے گرد جمع ہونے والے مجمع کو منتشر کرنے کی کوشش کی, جو 2 صدیوں پیشتر قائم اراکان بادشاہت کے خاتمے کی سالانہ تقریبات کے موقع پر جمع ہوا تھا. پولیس نے پہلے ہی انتباہ کے طور پر ربر کی گولیاں چلائیں, لیکن جب ہجوم نے فوجیوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملے شروع کیے تو سیکیورٹی فورسز نے ہتھیاروں کا استعمال کیا. 7 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں.
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے
صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے دوہری شہریت رکھنے والے سرکاری ملازمین کے قوائف طلب کیے ہیں. اپنے حکم میں سپریم کورٹ نے ملک کی 5 ہائی کورٹس اور سول انتظامیہ سے 15 روز میں تفصیلات فراہم کرنے کے لیے کہا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے ایسے سرکاری افسران بشمول اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تفصیلات طلب کی ہیں جن کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت بھی ہے. ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اس بارے میں از خود نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ 4 صوبائی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے 15 روز میں رپورٹ طلب کی ہے. عدالت کی طرف سے ہائی کورٹس کے رجسٹرار دفاتر سے کہا گیا ہے کہ وہ ملک کی اعلیٰ اور ذیلی عدالتوں میں کام کرنے والے ان ججوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں جو دوہری شہریت رکھتے ہیں. واضح رہے کہ یہ احکامات گریڈ 17 اور اس سے سینئر سرکاری عہدیداروں کے لیے ہیں اور تاحال عدالت عظمیٰ کی طرف سے گریڈ 16 یا اس سے کم گریڈ والے سرکاری عہدیداروں کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے. پاکستان میں اطلاعات کے مطابق سرکاری ملازمین میں ایسے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے جن کے پاس دوہری شہریت ہے. واضح رہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق دوہری شہریت رکھنے والے قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے رکن نہیں بن سکتے. تجزیہ کار اور جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ ایسی پابندی سرکاری افسران پر نہیں ہے.
جو قانون کا معاملہ ہے اور جو دستور کا معاملہ ہے اور یہ ہمارے ارکین اسمبلی خواب و صوبائی ہوں یا قومی یا سینٹ کے ہوں، ان کی وہ اگر کسی اور ملک کی شہریت کے حامل ہوں تو وہ پھر کوالیفائیڈ نہیں ہیں کہ وہ اس کے الیکشن لڑ سکیں اور اس کے ممبر بن سکیں. لیکن میری معلومات کی حد تک ہمارے بیوروکریٹس اور ہمارے ججز، ان کے بارے میں ایسا کوئی قانون یا دستور میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے. تو یہ معلومات تو وہ حاصل کر سکتے ہیں. بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ خاص ذمہ دار عہدے پہ پہنچنے کے لیے یہ وقت مناسب ہوگا اگر یہ شرط عائد کر دی جائے کہ وہ کسی اور ملک کی شہریت کا حامل نہ ہو.
احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ اگر بڑی تعداد میں لوگوں کے نام آتے ہیں تو پھر اس پر عوامی رد عمل سامنے آ سکتا ہے.
فرض کریں کہ بہت زیادہ تعداد میں چیزیں سامنے آ جائیں، جیسا کہ اب اگر لسٹ آئے گی تو پھر پبلک اوپینین ایک بلڈ ہونی شروع ہوگی. لیکن مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب یہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبرز کا معاملہ بہت ہائی لائٹ ہوا تھا اور کچھ لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، تو اس وقت ایک دوسری رائے بھی موجود تھی کہ ہم آخر کیوں پابندی لگا رہے ہیں. ہمارے کئی پاکستانیز ہیں، وہ باہر سے زر مبادلہ بھیجتے ہیں، وہ پھر وہاں رہتے ہوئے کسی نیشنلٹی کو بھی لے لیتے ہیں، تو ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی پاکستان آئیں تو الیکشن بھی لڑ لیں. تو یہ دونوں رائے موجود ہیں. میرے خیال سے پبلک اوپینین میں اس کے اوپر کوئی واضح ڈیوائیڈ نہیں پائی جاتی.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ اور پارلیمان میں بھی اس سے قبل دوہری شہریت رکھنے والوں کے معاملے پر بات ہوتی رہی ہے. تاہم سرکاری افسران بشمول ججوں سے متعلق پہلی بار ایسی تفصیلات طلب کی گئی ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ حافظ سعید کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جا سکے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد جلیل.
وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کے خلاف پاکستان میں کوئی مقدمہ درج نہیں، اس لیے ان کے خلاف کارروائی کا کوئی جواز نہیں ہے. نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے ایک انٹرویو کے دوران امریکہ اور بھارت کی طرف سے حافظ سعید کے خلاف کارروائی کرنے کے بیانات سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزیراعظم عباسی نے کہا،
پاکستان میں کوئی کیس حافظ سعید صاحب کے خلاف نہیں ہے، اگر کوئی کیس ہو تو کارروائی کی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو بار بار سامنے آتی ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے.
بھارت ممبئی شہر میں 2008 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام حافظ سعید پر عائد کرتا ہے. حافظ سعید اس الزام کو مسترد کرتے ہیں. انہیں تقریباً کئی ماہ کی نظر بندی کے بعد گزشتہ سال نومبر میں عدالت کے حکم پر رہا کیا گیا، جس پر امریکہ اور بھارت کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا. اگرچہ پاکستان کا موقف تھا کہ حافظ سعید کی رہائی عدالت کے حکم پر عمل میں آئی ہے جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور خاص طور پر نئی دہلی کے درمیان سفارتی تناؤ کی ایک وجہ حافظ سعید کا معاملہ بھی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے ماہر احمر بلال صوفی نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جب تک بھارت حافظ سعید کے خلاف پاکستان کو کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتا، اس وقت تک اسلام آباد کے لیے ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کرنا ممکن نہیں ہے۔
سو اب ان حالات میں حکومت پاکستان کوشش تو کرتی ہے کہ وہ کوئی پریونٹیو ڈیٹینشن کا فریم ورک نافذ کر کے ڈپلومیٹک پریشر کو ہینڈل کرے، لیکن کورٹس جب اس کو کوشچن کرتے ہیں یا حافظ سعید کورٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر کورٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا میٹیریل جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں، محض اس لیے کہ ایک شخص بھارت سے نفرت کرتا ہے یا کسی اور ملک کے خلاف تقاریر کرتا ہے، وہ از خود اوفینس نہیں بن رہا جب تک کہ وہ انسائٹ نہ کرے، اور ساتھ ساتھ اگر کچھ اسپیسیفک ایویڈنس ہے تو پھر آپ چالان پریزنٹ کریں۔ تو اس لیے پاکستان کے لیے کافی آکورڈ پوزیشن ہے۔
احمر بلال نے مزید کہا کہ اس معاملے کا حل دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور قانونی سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے،
اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک لیگل چینل ہو جس میں ان چیزوں کو ایکسپلین کیا جائے، ٹیکنیکلٹی کو ایکسپلین کیا جائے، اور دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں، لیگل ڈپلومیسی کریں، اور جو چیز ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ایسے ملزم، ایسے لوگ جن پہ سسپیشن ہے، جن کے بارے میں یہ لائکلی ہوڈ ہے کہ وہ ٹرانس نیشنل کرائمز میں ملوث فیوچر میں بھی ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف ایک پراپر لیگل ریمیڈیز کا فریم ورک بننا چاہیے۔
گزشتہ سال اپنی رہائی کے بعد حافظ سعید نے عملی سیاست میں حصہ لینے کا بھی اعلان کیا، اور قبل ازیں ان کی جماعت و دعویٰ سے منسلک بعض افراد نے ملی مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنانے کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے اندراج کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ تاہم جب وزیر اعظم عباسی سے یہ پوچھا گیا کہ اگر حافظ سعید کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تو ان کی جماعت سے منسلک بعض افراد کو ایک نئی سیاسی جماعت بنانے سے کیوں روکا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا اپنا ہے کہ کس جماعت کو رجسٹر کیا جائے یا نہیں۔ حافظ سعید جماعت و دعویٰ اور فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، اور ان دونوں تنظیموں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی اور امریکہ دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکے ہیں۔ امریکہ نے حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد دینے پر $1 کروڑ انعام بھی مقرر کر رکھا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائٹ ہاؤس کے طبی معالج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اپنے فرائض انجام دینے کے لیے طبی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہیں۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ڈاکٹر رونی جیکسن نے بتایا کہ 71 سالہ ٹرمپ کا وزن 108 کلو گرام اور قد 6'3" ہے، اور مجموعی طور پر ان کی صحت بہترین ہے۔ ان کے بقول تمام طبی معلومات یہ واضح کرتی ہیں کہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہیں، اور اپنی مدت صدارت کے دوران ان کی صحت ایسی ہی برقرار رہے گی۔ امریکی محکمہ انصاف ملک کی عدالت عالیہ سے درخواست کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ کیلیفورنیا کے اس حکم کو تبدیل کر دے جس کے تحت بچپن میں یہاں آنے والوں کے پروگرام کے لیے التوا شدہ کارروائی کو ختم کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ قمر عباس جعفری سے سنیے۔
اٹارنی جنرل جیف سیشن نے اس اقدام کو ایسا قرار دیا جو شاذ و نادر ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ سین فرانسسکو کی ایک اپیل عدالت کی قانونی کارروائیوں کے اختتام سے قبل ٹرمپ حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے اقدام کی یہ کہتے ہوئے وضاحت کی کہ ایک وفاقی جج کو اس بات کی اجازت دینا قانون اور کامن سینس دونوں کے خلاف ہے کہ وہ پورے ملک کے لیے ڈاکہ کے مسئلے پر فیصلہ کرے۔ قبل ازیں منگل کے روز ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کے قانون سازوں پر نکتہ چینی کی کہ ڈاکہ کو تحفظ فراہم کرنے کے ان کے مطالبات اس ہفتے حکومت کو بند ہونے پر مجبور کر دیں گے، جس کی فوج کو بھی قیمت دینی ہوگی۔ ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کے موقف کو مسترد کر دیا، اور سینیٹر ریچرڈ بلیوینتھال کے الفاظ تھے:
The president has said there may need to be a good shutdown. There is no such thing as a good shutdown. It will be on his shoulders, his watch, his blame if there is a shutdown, because colleagues on both sides of the aisle here have a consensus that we need to protect the dreamers against mass draconian deportation.
یا گڈ شٹ ڈاؤن نامی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ اگر حکومت بند ہوتی ہے تو اس کا الزام ان پر ہوگا، یہ ان کی نگرانی میں ہوگا، ان کے کندھوں پر ہوگا، کیونکہ دونوں جانب کے ساتھیوں کے درمیان اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ ہمیں بڑے پیمانے پر انہیں، جنہیں ڈریمرز کہا جاتا ہے، ملک سے نکالے جانے سے تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر ریپبلکن سینیٹر لنڈسی گرام کہتے ہیں کہ صدر قانون سازوں سے بہتر طور پر رابطوں کے ذریعے ان کے نصب العین میں مدد دے سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
مسٹر پریزیڈنٹ کلوز دی ڈیل، 80% آف امریکنز وانٹ ٹو گیو دی ڈاکا کڈز ا بیٹر لائف اینڈ 80% آف امریکنز وانٹ ٹو سیکیور آور بارڈر اینڈ چینج ا بروکن امیگریشن سسٹم۔ اٹس گونا ٹیک یو مسٹر پریزیڈنٹ ورکنگ ود ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس ٹو گیٹ دس ڈن۔ اٹس ناٹ گونا بی ڈن آن ٹویٹر بائی ٹویٹنگ، اٹس گونا بی ڈن بائی ٹاکنگ۔
جناب صدر معاملات طے کر لیں، 80% امریکی ڈاکہ کے بچوں کو بہتر زندگی دینا چاہتے ہیں اور 80% امریکی سرحدوں کو محفوظ بھی بنانا چاہتے ہیں اور امیگریشن کے شکستہ نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کام آپ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ارکان کے ساتھ مل کر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ کام ٹویٹر پر یا ٹویٹر کے ذریعے نہیں ہو سکتا، یہ کام بات کرنے سے اور افہام و تفہیم کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ بہت سے ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ ڈاکہ کی مدت میں توسیع کو سرحد پر دیوار کی تعمیر کے مسئلے سے الگ رکھا جائے، وہ دیوار کی تعمیر کے مخالف ہیں۔ گزشتہ ستمبر میں ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم کے ذریعے ڈاکہ کو ختم کرنے کو کہا تھا، لیکن کانگریس کو 5 مارچ تک کا وقت دیا تھا کہ وہ اس مسئلے کو طے کر لے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ فریڈم ہاؤس نامی ایک غیر جانبدار تنظیم نے دنیا میں جمہوری اقدار کے پس منظر میں ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں لگاتار 12ویں سال ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جمہوری اصول، مثلاً دیانت دارانہ الیکشن اور پریس کی آزادی جیسے معاملات کمزور پڑ رہے ہیں۔ فریڈم ہاؤس امریکہ میں قائم ایک ادارہ ہے جو 1941 میں تشکیل دیا گیا تھا۔ امریکی حکومت اس کی مالی اعانت کرتی ہے اور یہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے۔ ادارہ جمہوریت اور جمہوری اقدار کے بارے میں تحقیق کا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی سیاسی آزادی اور انسانی حقوق کے مسائل پر بھی نظر رکھتا ہے۔ فریڈم ہاؤس سے منسلک جمہوریت کے مطالعے کے لیے ممتاز اسکالر آرچ پیڈنگٹن نے وائس آف امریکہ کو ادارے کی تازہ ترین رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ جہاں تک 2017 کا سوال ہے، بہت سے ممالک میں بہتری کی بجائے خرابی دیکھنے میں آئی ہے۔ فریڈم ہاؤس کے مطابق، جس نے 195 ملکوں کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا ہے، 88 ممالک ایسے ہیں جنہیں آزاد قرار دیا گیا ہے، جبکہ 58 اس فہرست میں شامل ہیں جہاں جزوی طور پر آزادی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 49 ممالک آزادی سے محروم ہیں۔ رپورٹ کی ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ایک جمہوری نمونے کے طور پر امریکہ اپنا مقام بظاہر کھو رہا ہے۔ اس کا ایک پہلو 2016 کے صدارتی انتخاب میں روس کی مبینہ مداخلت کے بارے میں خصوصی استغاثہ کی چھان بین ہے۔ مسٹر پڈنگٹن کہتے ہیں کہ امریکہ میں انتخابات میں ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں جو بیشتر ایسے ملکوں میں دیکھنے میں نہیں آتے جہاں جمہوریت کی جڑیں کافی مضبوط دکھائی دیتی ہیں۔ مثلا انتخابی مہم کے دوران بے مہابہ رقم کا استعمال اور ایسے ریاستی قوانین جو رائے شماری کو مشکل بنا دیتے ہیں، اور ایسے ہی بڑے عوامل جن سے انتخابی عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ فریڈم ہاؤس نے اپنی تازہ رپورٹ میں چین کے اندر شی جن پنگ کی قیادت میں جبر میں اضافے کو اجاگر کیا ہے اور کہا ہے کہ اسی وجہ سے چین کا آزادی کے اعتبار سے درجہ بندی میں ان ملکوں میں شمار کیا گیا ہے جو آزادی سے محروم ہیں۔ ایشیا میں چین کے علاوہ ایسے ملکوں، مثلاً برما میں ملا جلا رجحان پایا گیا ہے، جہاں فوجی حکمرانی کے بعد جمہوریت کے جانب ملک کو لے جانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب لاکھوں کی تعداد میں روہنگا مسلمانوں کو بنگلہ دیش میں دھکیل دیا گیا ہے۔ لاطینی امریکہ کے بارے میں فریڈم ہاؤس کے ماہرین کہتے ہیں کہ نکراگوا اور وینیزویلا میں اقتصادی اور سیاسی عدم استحکام سے ہٹ کر باقی علاقے میں مثبت تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ عراق اور افغانستان کا شمار فریڈم ہاؤس کے مطابق ان ملکوں میں ہوتا ہے جو 2018 کے دوران نظر میں ہوں گے۔ ادھر افریقی ملک زمبابوے کو جہاں طویل عرصے سے حکمرانی کرنے والے ڈکٹیٹر رابرٹ مگابے کی روانگی کو ایک بہت بڑی تبدیلی قرار دیا گیا، فریڈم ہاؤس نے جزوی طور پر اسے آزاد قرار دیا۔ تاہم اس جانب توجہ دلائی گئی کہ یہ تبدیلی بہرحال غیر جمہوری انداز میں ہوئی۔ فریڈم ہاؤس کی تفصیلی رپورٹ کا انتظار ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
سدھارتھ ملہوترا کی سالگرہ، ساتھی فنکاروں کے محبت بھرے پیغامات، تفصیلات فکر و فن میں۔
تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں مجھ کو بھاوے، گلیاں تیری گلیاں تیری گلیاں۔
سدھارتھ ملہوترا کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو کم وقت میں بالی ووڈ میں ایک خاص مقام بنانے میں کامیاب رہے۔ سدھارتھ نے کرن جوہر کی فلم اسٹوڈنٹ آف دی ایئر سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ فلم کی ریلیز کے ساتھ ہی انہیں شہرت مل گئی، جس میں ان کی لک کے ساتھ ساتھ ان کی فلموں کا انتخاب بھی میٹر کرتا ہے۔ نے 16 جنوری کو اپنی 33ویں سالگرہ منائی، اور اس موقع پر نہ صرف ان کے فینس بلکہ ساتھی اداکاروں نے بھی انتہائی محبت بھرے پیغامات بھیجے۔ دنوں وہ اپنی فلم عیاری کی پروموشن میں مصروف ہیں، جس میں ٹالی ووڈ اداکارہ راکل پریت اور بالی ووڈ ورسٹائل اداکار منوج باجپائی بھی کام کر رہے ہیں۔ منوج باجپائی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا،
ارے واہ سدھارتھ پترا، آج تمہارا جنم دن ہے، مینی ہیپی ریٹرنس آف دی ڈے، مے یو ہیو آل دی ہیپینس اینڈ سکسیس ان یور لائف، مے یو آلویز بی چیئر فل اینڈ ہینڈسم دیٹ یو آر، جلدی سے جلدی کیک بھجوا دو نہیں تو گفٹ نہیں ملے گا، چلو عیاری کرتے ہیں۔
اور راکل نے سدھارتھ ملہوترا کو وش کرتے ہوئے کہا،
Hey, happy birthday Siddharth. Hope your year starts with a big blockbuster in the form of Ayyari, and may you have an amazing year. May you get all that you desire for the amazing person that you are. Stay grounded and keep killing it.
Iske alawa jin saathi adakaron ne unki birthday par unhe wish kiya, unme Sonakshi Sinha, Sunil Shetty, Manish Paul, Anup Chalota, Puneet Malhotra, Farhan Akhtar, Ritesh Deshmukh, Farah Khan aur Abhishek Bachchan shamil hain.
میں زبان نہیں دے رہا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ تجھے اپنے ہاتھ سے نہیں ماروں۔
آپ کو ایک وارننگ دینی تھی، دے دی۔
آپ لوگ عیار ہو، عیاری آتی ہے آپ کو، گوگل کروں یا مطلب بھی بتائے گا اس کا، جو جب چاہے روپ بدلتا ہے۔
سدھارتھ نے بھی ٹویٹر پر سب لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے فیس بک پیج پر اپلوڈ کیا، اور ساتھ ہی لکھا کہ میرے اس دن کو اتنا خاص بنانے کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ۔
تو ایسے آئے 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 میری آنکھوں میں ایکسپلوڈ کر دیے، ہائے 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 دل کو اڑائے آئے آئے میرے خوابوں کو ریلوڈ کر دیے، او سینے میں تو نے بلٹ اتاری تو
اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
پاکستان میں اس شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان چین کے لیے اپنی برآمدات میں اضافہ کرنے کا خواہش مند ہے. اس کا اظہار پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین سرتاج عزیز نے چین کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کیا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ چین اس کے برآمدی حجم میں اضافے کے لیے اپنے ہاں سازگار ماحول پیدا کرے تاکہ پاکستان کی مصنوعات خصوصاً اشیاء خوردنی کی چین میں نئی منڈیاں بن سکیں. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ بات منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں چین کے سفیر یاو جنگ سے ملاقات میں کہی. ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت بننے والے منصوبے جلد مکمل ہو جائیں گے اور اب پالیسی اور حکمت عملی پر توجہ دی جانی چاہیے. سرتاج عزیز نے کہا کہ چین اپنی درآمدی پالیسی کے ماہرین کو پاکستان بھیجے تاکہ یہاں کے برآمدی قوانین کا جائزہ لیا جائے، کیونکہ اب تک پاکستان کی محض چند مصنوعات ہی چین کی منڈیوں میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہیں. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں چینی مصنوعات کا درآمدی حجم تقریباً 12 ارب ڈالر، جبکہ چین کے لیے پاکستانی برآمدی اشیاء کا حجم 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ ہے. اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کو اس جانب بھی توجہ دے کر باہمی تجارت میں پائے جانے والے عدم توازن کو کسی قدر کم کرنے میں مدد دینی چاہیے. چین نے اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت پاکستان میں لگ بھگ 50 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کرنی ہے، جبکہ بھارت کے ساتھ اس کا سالانہ تجارتی حجم 75 ارب ڈالر کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے. اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر عابد سلہری کہتے ہیں کہ پاکستان کو خاص طور پر چین میں مسلم اکثریتی آبادی والے علاقوں میں کھانے کی حلال اشیاء کی منڈیوں پر توجہ دینی چاہیے، جو کہ ان کے بقول ایک بہت بڑی منڈی ثابت ہو سکتی ہے. بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گو کے دونوں ملکوں کے درمیان آزادانہ تجارت کا ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے، لیکن پاکستان اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے.
حلال مارکیٹ کی جو وہاں سے حلال مصنوعات ہیں پاکستان کی، ان کی ایک بڑی منڈی بن سکتا ہے چین، اسپیشلی جب ہم چین کے مغربی صوبوں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ مسلم آبادی کی ایک اکثریت ہے، وہ آپ کے لیے کافی وائبل ہے. دیکھیے، یہ کافی ساری امبیلنس ہے چین کے حق میں. اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان گو کے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہم نے کیا ہوا ہے چائنا کے ساتھ، لیکن اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے باوجود پاکستان کو خاطر کا فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے، اور پاکستان کی جو امپورٹس ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں جو پاکستان کی ایکسپورٹ کے مقابلے میں.
انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چین کی غذائی ضروریات اور کلچر کو سمجھنا ہوگا، اور اگر اس کے مطابق آگے بڑھا جائے تو کامیابی کے بہت زیادہ امکانات ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
قصور کے بعد مردان میں بھی ایک کم سن بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے شمیم شاہد نے سلسلے میں مردان کے ضلعی ناظم سے گفتگو کی. ان کی ایک رپورٹ.
پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں چند روز قبل بے رحمانہ طریقے سے قتل کی گئی کم عمر بچی کے بارے میں اب حکام کا کہنا ہے کہ اسے بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے 4 سالہ اسما مردان کے قریب گجرگڑی نامی علاقے سے لاپتہ ہو گئی تھی. بعد میں اس کی لاش گھر کے قریب ایک کھیت سے ملی. اسما کے قتل کے بعد ابتدا میں تو پولیس کی طرف سے اس بات کی تردید کی گئی کہ 4 سالہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ صلاح الدین محسود نے بدھ کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، اور پولیس نے ملزم کی تلاش کے لیے کاروائی شروع کر رکھی ہے جسے مزید تیز کر دیا گیا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اسما کے جسم سے حاصل کیے گئے مزید نمونے تجزیے کے لیے صوبہ پنجاب کی فرانزک لیبارٹری بھی بھیج دیے گئے ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ رپورٹ کے بعد تحقیقات میں مدد ملے گی. اسما کے والد روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھے، جبکہ اس کی والدہ کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے. اسی اثنا میں اس واقعے کے خلاف مردان کی ضلع ناظم حمایت اللہ معیار کی اپیل پر شہر میں ہڑتال اور احتجاج کیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں حمایت اللہ نے بتایا کہ یہ احتجاج اب تک واقعے میں ملوث عناصر کو گرفتار نہ کیے جانے اور صوبائی حکومت کے اس معاملے پر خاموشی کے خلاف کیا جا رہا ہے.
حکومت بالکل خاموش ہے, حکومت ابھی تک حکومت کا کوئی بھی کارندہ بھی نہیں آیا ہے کہ وہ چیف سیکرٹری ہو یا چیف یا آئی جی پی ہو, وہ بھی آ جائے اور اس واقعے کے حوالے سے ان جو غمزدہ متاثرہ خاندان ہیں ان کے ساتھ دادرسی بھی ان کی کرے, تسلی بھی کرے, ان کے ساتھ غمرازی بھی کرے.
ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل صوبے کے مختلف علاقوں میں اس نوعیت کے واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں. حمایت اللہ معیار کا کہنا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ ہے کہ بچی کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور صوبائی وزیراعلی متاثرہ خاندان کی دادرسی بھی کرے. تاحال صوبائی حکومت کی طرف سے اس بارے میں ردعمل جانے کی کوششیں کارگر ثابت نہیں ہو سکی. مردان میں پیش آنے والا یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب رواما صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں 8 سالہ بچی زینب کو بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا. زینب کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے اور قتل کرنے کے بعد ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس معاملے کا ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے بھی نوٹس لے رکھا ہے. تاحال زینب کے قتل میں ملوث ملزم کا سراغ بھی نہیں لگایا جا سکا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر حسن ظفر عارف کی موت سے متعلق معمہ کیا ہے, اس بارے میں نفیسہ حود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
ہفتے کی شب ڈاکٹر ظفر عارف جو جانے پہچانے فلسفی اور کراچی یونیورسٹی کے استاد رہے ہیں اور جنہوں نے چند برسوں میں ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کو جوائن کیا تھا, کی لاش پائی گئی گاڑی میں. جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ان کی موت قدرتی تھی یا پھر ماورائے عدالت کا شکار ہوئے ہیں. شروع کرتے ہیں ڈاکٹر ظفر عارف کے وکیل مجید کروانی سے. ہم نے جناح ہسپتال کی میڈیکو لیگل رپورٹ کے حوالے سے سنا کہ یہ ایک قدرتی موت تھی. دیگر ان کے اپنے جو رشتہ دار ہیں ڈاکٹر ظفر عارف کے, وہ کہتے ہیں کہ 74 سالہ ڈاکٹر ظفر عارف قدرتی طور پہ انتقال کر گئے. آپ کی کیا معلومات ہے؟
مہاجر قوم کے انتہائی پڑھے لکھے, روشن خیال, لبرل ڈیموکریٹ فرد تھے. ان کو اس وقت انہوں نے آ کے جوائن کیا جب ان کی پارٹی کی توڑ پھوڑ کروا دی گئی. سیٹرڈے نائٹ کو پروفیسر حسن ظفر عارف صاحب کا اس طرح جو ہے غائب کر دینا اور اس کے بعد صبح ان کی لاش کا ملنا, وہ قطعی طور پہ طبعی موت نہیں ہے. میں ان کے ساتھ ہوتا تھا رات دن جب سے ڈاکٹر صاحب جو ہے جیل سے رہا ہو کے آئے تھے, اور اس دن جس دن یہ سانحہ ہوا ہے اس دن یہ میرے پاس فرید چیمبر آئے تھے. اس دن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آج میری بیٹی جو ہے نا وہ لندن سے آئی ہوئی ہے, اب تمام پروگرام مؤخر کروا دیجئے اور میں آج اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گا. اور بالکل صحت مند تھے, ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے. ہم نے 9:30 قریب جو ہے ڈاکٹر صاحب سے وہ تعزیتی فون کال کروانا چاہی تو وہ ان کا ٹیلی فون بجتا رہا. صبح ان کی بیگم صاحبہ کی مجھے کال آئی کہ کاروانی صاحب ڈاکٹر صاحب رات بھر سے گھر نہیں پہنچے, وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں نے تو 6:30 چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں سیدھا گھر آ رہا ہوں اور گھر نہیں پہنچے. میرے لیے بھی بڑی تشویشناک بات تھی. 12 کا جو ہے وہ ٹی وی نیوز سن کے جو ہے ہم جناح اسپتال پہنچے.
اس وقت ہم آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد کو سننا چاہتے ہیں. کرنل فاروق, آپ جانتے ہیں کوئی بھی مہذب معاشرے میں چاہے دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا شخص ہو, اس کا اس طرح سے قتل کیا جانا پورے معاشرے کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟
پورے واقعے کے دو پہلو ہیں. ایک وہ ہے جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اور اسی کو مین اسٹریم میڈیا پک کر رہا ہے. سوشل میڈیا میں جو خون آلودہ تصویر ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وچ مینس کہ اس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے اس پورے واقعے کو, اور یہ ایک طبعی موت ہے جس کو بارہا ڈاکٹرز اور جو بھی ہماری انتظامیہ ہے جس میں پولیس کے لوگ ہیں وہ تمام لوگ اس کے بارے میں اپنی حتمی رائے دے چکے ہیں. میرے اپنے خیال میں پاکستان میں اس وقت تمام ادارے اپنے اپنے حدود کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں, اور اگر ان کی موت کو کسی اور واقعے کی طرف جوڑا جا سکتا ہے تو بالکل را ہمارے کراچی میں بہت ایکٹیولی انوالو ہے. دہشت گرد جو افغانستان سے پاکستان میں آتے ہیں وہ بالکل
کنر فاروق آپ نے تردید کر دی کہ یہ طبعی موت تھی اور ماورائے عدالت کیس نہیں تھا. بہرحال ہم انتظار کریں گے جب تحقیقاتی رپورٹ آئیں گی. ہمارے ساتھ آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد اور ڈاکٹر ظفر عارف کے وکیل مجید کاروانی.
وائٹ ہاؤس کے سابق ماہر اسٹریٹجسٹ اسٹیو پینن نے ان قانون سازوں کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے جو 2016 کے انتخاب میں روسی مداخلت کے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. مائیکل براؤن کی ایک اس بارے میں رپورٹ قمر عباس جعفری کی زبانی.
بینن نے منگل کے روز ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے کئی گھنٹے گزارے. یہ ان کئی اداروں میں سے ایک ہے جو روسی مداخلت کی اپنے اپنے طور پر تحقیقات کر رہے ہیں. کمیٹی کے رکن ڈیموکریٹ ایڈم شیف کا کہنا تھا
This was effectively a gag order by the White House preventing this witness from answering almost any question concerning his time in the transition or the administration and many questions even after he left the administration. Bannon's counsel's position that
یہ مؤثر طور پر وائٹ ہاؤس کی جانب سے خفیہ جواب بندی تھا جس کے تحت اس گواہ کو تقریباً ہر اس سوال کے جواب دینے سے روک دیا گیا جو حکومت کی تبدیلی اور پھر حکومت میں اس کی مدت کے دورانیے سے متعلق ہو سکتا تھا. یہاں تک کہ اس دور کے بھی بہت سے سوالات کے جوابات مل سکتے تھے جبکہ وہ حکومت چھوڑ چکے تھے. بینن کے کونسل کا موقف تھا کہ مسٹر بینن سوالات کے جوابات دینا چاہتے تھے لیکن انہیں وائٹ ہاؤس سے ایسا نہ کرنے کی ہدایت تھی. یہ تھے ایوان نمائندگان کے رکن. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے یہ کہتے ہوئے رکن کانگریس کے دعوے کے بارے میں کوئی موقف اختیار کرنے سے گریز کیا کہ کسی نے بھی ان کی یعنی بینن کی صاف بات کرنے کے علاوہ کسی اور بات کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کی. شیف کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ بینن ایک بار اور کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے. دریاسنا اخبار نیو یارک ٹائمز نے اطلاع دی ہے کہ خصوصی وکیل رابرٹ مولر نے گزشتہ ہفتے بینن کو ایک گرینڈ جیوری کے سامنے پیش ہو کر گواہی دینے کے لیے سمن جاری کیے ہیں جو روس کے ساتھ ٹرمپ مہم کے رابطوں کی تحقیقات کر رہی ہے. بینن برابر ٹرمپ کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن حال ہی میں شائع ہونے والی ایک کتاب میں ان کا یہ بیان نقل ہوا کہ ٹرمپ کی مہم کے دوران ٹرمپ کے بڑے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور دوسروں کا یہ رویہ غداری تھی اور حب الوطنی سے بعید تھا. ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے مہم کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہلری کلنٹن کے خلاف شواہد حاصل کرنے کی کوشش میں ایک روسی وکیل سے ملاقات کی تھی. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
کینیڈا کے شہر وینکوور میں 20 ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شمالی کوریا پر دباؤ بڑھانے اور اس بات کو یقینی بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اس ملک پر لاگو پابندیاں پیونگ یانگ کو جوہری ہتھیاروں کا پروگرام ترک کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوں گی. واشنگٹن اور دوسرے ملکوں نے چین اور روس کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ وہ شمالی کوریا کو اپنے جوہری عزائم کی تکمیل کی کوششوں سے روکنے کے لیے کافی کام نہیں کر رہے. ان دونوں ملکوں کو اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی نہیں دی گئی تھی. امریکی محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نمائندے نائک چنگ کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
امریکہ, جاپان اور دوسرے ملکوں نے وینکوور میں ہونے والے اس اجلاس میں خبردار کیا کہ دنیا کو شمالی کوریا کے عزائم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, چاہے شمالی کوریا اب جنوبی کوریا کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے رابطے میں ہی کیوں نہیں. ہوائی میں غلطی سے میزائل حملے کے بارے میں اطلاع نے عوام میں خوف و ہراس اور افراتفری پیدا کر دی جو شمالی کوریا کی جوہری جارحیت کی وجہ سے پیدا ہونے والے خوف کی یاد دہانی ہے. 20 ملکوں کے وزرائے خارجہ ایک متحد پیغام دے رہے ہیں کہ جوہری ہتھیاروں سے مسلح شمالی کوریا ناقابل قبول ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ ایسا وقت نہیں جب شمالی کوریا کے خلاف دباؤ کو کم کیا جائے.
Today we discussed ways to further increase pressure on North Korea through more effective sanctions implementation and compliance.
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کہتے ہیں کہ آج ہم نے مزید مؤثر تعزیرات کے اطلاق اور ان کی تکمیل کرانے کے ذریعے شمالی کوریا پر دباؤ بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے اور مختلف ملکوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کس طرح ایسے اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم نے یہ بھی اتفاق کیا کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک خاص طور پر چین اور روس منظور شدہ تعزیرات کے مکمل اطلاق کو یقینی بنائیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہے. ہم نے تعزیرات کی خلاف ورزی اور اسمگلنگ جیسے امور کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کچھ ممالک دنیا کو خبردار کرتے ہیں کہ انہیں شمالی کوریا کے اقدامات کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔
We welcome last week's agreement between North and South Korea to hold military-to-military discussions and for North Korea to participate in the Winter Olympics next month.
کینیڈا کی وزیر خارجہ کرسٹیا فریلینڈ کہتی ہیں کہ ہم شمالی کوریا کی طرف سے جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مذاکرات کرنے اور شمالی کوریا کے سرمائی اولمپکس میں حصہ لینے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ حوصلہ افزا علامات ہیں، لیکن مجھے واضح کرنے دیجئے کہ جزیرہ نما کوریا پر عدم استحکام کو روکنے کے لیے حقیقی طور پر اس وقت تک پیش رفت نہیں ہو سکتی جب تک شمالی کوریا اپنے طریقہ کار تبدیل کرنے کا عزم نہیں کرتا اور وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا اس انداز میں جس کی تصدیق بھی کی جا سکے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق شمالی کوریا جوہری صلاحیت کو بہتر بنانے اور تعزیرات میں نرمی کی کوششوں کے ساتھ ساتھ محض وقت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ سینٹر فار دا نیشنل انٹرسٹ کے تجزیہ کار ہیری کیزینس کا کہنا ہے کہ درحقیقت 2018 کے لیے پیش گوئی یہ ہے کہ شمالی کوریا کی معیشت ان چند معیشتوں میں شامل ہوگی جو گراوٹ کا شکار ہوں گی، اور یہی ایک بڑی علامت اور حقیقی چیلنج ہے جو پابندیوں کے باعث درپیش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شمالی کوریا اس سلسلے میں تمام تر مشکلیں برداشت کر رہا ہے کہ اس کے جوہری ہتھیار کسی بھی طرح امریکہ کو ہدف بنا سکیں۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق وینکوور اجلاس میں ان کوششوں میں بھی شدت لانے پر بات ہوئی جن کے ذریعے شمالی کوریا کو بحری راستوں کے ذریعے غیر قانونی اشیاء سمگل کرنے سے روکا جا سکے۔ بیجے چلانی، اردو بیو اے، واشنگٹن۔
فرانس برطانیہ سے مطالبہ کرنے والا ہے کہ وہ شمالی بندرگاہ کیلے سے داخل ہونے والے پناہ گزینوں سے نمٹنے کے لیے مزید رقم ادا کرے۔ فرانسیسی صدر آئندہ ہفتے اپنے لندن کے دورے میں اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ ہنری رجول کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
کیلے کو جانے والی سڑکوں کو خاردار تاروں سے بند کیا گیا ہے، لیکن پناہ گزین برطانیہ جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہر روز وہ برطانیہ جانے والے ٹرکوں میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مردوں کا تعلق زیادہ تر ایریٹریا اور ایتھوپیا سے ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں یہ افراد کیلے شہر کی سڑکوں کے گرد کیمپ بنائے رہ رہے ہیں، گو کہ ان کے حالات بدترین ہیں، لیکن ہر روز وہ اس امید پر پھر واپس آ جاتے ہیں کہ شاید انہیں لندن جانے کا موقع مل جائے۔ منگل کے روز فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے پناہ گزینوں، مقامی شہریوں اور پولیس سے ملاقات کے لیے کیلے کا دورہ کیا۔ صدر نے مقامی شہریوں اور پولیس کو اس بحران سے نمٹنے کے لیے ان کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر میکرون کا کہنا تھا،
En aucun cas nous ne laisserons ici se constituer ou se développer des filières illégales. En aucun cas
ہم کسی بھی حالات میں یہاں غیر قانونی نیٹورکوں کو پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہم یہاں جنگل میں کسی کیمپ کو بننے یا کوئی غیر قانونی قبضہ ہونے دیں گے۔ پناہ گزینوں اور یہاں رضاکارانہ طور پر ان کی مدد کرنے والوں نے پولیس پر روزانہ تشدد کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایک افغان پناہ گزین نے جو یہاں گزشتہ 3 ہفتوں سے رہ رہا ہے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر بتایا ہے، جب پولیس ہمیں روکتی ہے تو پھر ہم پر تشدد کرتی ہے، اور رات کو جب ہم سوتے ہیں تو وہ ہمارے خیمے اکھاڑ کر انہیں پھاڑ ڈالتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پناہ گزینوں کی آمد کے عروج پر کیلے کے نواح میں بنے دی جنگل نامی کیمپ میں 10,000 تک پناہ گزین مقیم تھے۔ سن 2016 میں فرانس کے سابق صدر فرانسوا اولا نے بلڈوزر بھیجے تھے۔ صدر میکرون نے اس سے بھی زیادہ سخت گیری دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ ان پناہ گزینوں کو کیلے شہر سے دور بسوں پر لے جا کر ان سینٹروں میں رکھا جائے اور وہاں دیکھا جائے کہ کون پناہ کی اہلیت رکھتا ہے۔ پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی بہت سی امدادی تنظیموں نے فرانس کے صدر کی آمد کے موقع پر احتجاجاً ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ حالیہ دنوں میں فرانسیسی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت برطانیہ کی بارڈر سیکیورٹی کیلے کی سرحدوں پر تعینات ہے۔ صدر میکرون جمعے کے روز برطانیہ جائیں گے جہاں وہ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کے ساتھ ملاقات کے دوران مطالبہ کریں گے کہ برطانیہ مزید پناہ گزینوں کو قبول کرے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے مزید رقم ادا کرے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ فرانس اور برطانیہ کی حکومتیں ان عناصر کو نظر انداز کر رہی ہیں جن کی وجہ سے یہ پناہ کت متلاشی کیلے شہر آئے ہیں۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ اس کا پناہ دینے کا نظام بہت سخت ہے اور وہ پناہ گزینوں کی امداد کے پروگراموں میں دنیا میں بڑے عطیہ دینے والوں میں سے ایک ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے فنڈ کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگ سے تباہ حال ملک یمن میں پیدا ہونے والے بچوں کی شرح اموات میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ صحت سے متعلق نظام کا برباد ہونا، خوراک کی کمی اور صاف پانی کی عدم دستیابی ہے۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے فنڈ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مارچ سن 2015 میں جب سے یمن میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا ہے تب سے وہاں 30 لاکھ بچے پیدا ہوئے۔ بورن انٹو وار نامی رپورٹ میں تشدد، بے گھری، بیماری، لاچاری اور اس بھوک کو بیان کیا گیا ہے جس میں ان بچوں نے آنکھ کھولی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ اندازاً 3,000 بچوں کی یومیہ ولادت کسی بھی ہیلتھ کیئر سینٹر سے باہر غیر پیشہ وارانہ ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 40% بچے 9 ماہ پورے ہونے سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ 30% کا وزن ولادت کے وقت کم ہوتا ہے۔ 25% نو مولود پیدائش کے 1 ماہ کے اندر مر جاتے ہیں، جس کی وجہ انفیکشن اور دیگر کمیاں ہیں۔ یونیسیف کے ترجمان کرسٹوف بولرچ کا کہنا ہے کہ غذائی قلت بھی ان اموات میں ایک بڑا عنصر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 18 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ 4 لاکھ شدید ترین غذائی قلت سے دوچار ہیں۔ بولرچ کہتے ہیں،
A child who is suffering from severe acute malnutrition is 9 times more likely to die.
کسی درست مقدار میں غذا حاصل کرنے والے بچے کے مقابلے میں ایک ایسا بچہ جو شدید ترین غذائی قلت کا شکار ہو، اس کے مرنے کے امکانات 9 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ سو یہ بچے شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب سے سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد نے ہوتی باغیوں کے خلاف بمباری کا آغاز کیا ہے، تب سے کم از کم 5,000 بچے اس لڑائی میں ہلاک ہو چکے ہیں یا زخمی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یمن میں ہر روز تقریباً 5 بچے ہلاک ہو رہے ہیں یا وہ زخمی ہو رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے پاکستانی فوج کو دی جانے والی سیکیورٹی امداد معطل کر دی ہے۔ امریکی حکومت کے مطابق اس امداد کے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان امریکی مفادات کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کو محفوظ پناہ گاہوں سے محروم رکھنے یا انہیں قانونی طور پر گرفتار کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات نہیں اٹھا رہا ہے۔ قومی سلامتی کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے معاملے کی نوعیت کے مطابق استثنا بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ معطلی فی الحال مستقل نہیں ہے۔ سیکیورٹی امداد کی فنڈنگ زیر التوا ترسیل کو منسوخ کرنے کے بجائے منجمد کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم توقع کرتے ہیں کہ جو دہشت گرد یا عسکریت پسند ہمیں مطلوب ہیں، پاکستان ان کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔ ہم فی الحال کسی فنڈز کو نئے پروگرام میں تبدیل کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ اگست میں صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا کے بارے میں اپنی پالیسی تقریر میں کہا تھا کہ امریکی فوجیوں اور سرکاری اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرنے والے ملکوں کے ساتھ شراکت داری قائم نہیں رہ سکتی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے کہا کہ یہ انتظامیہ مسلسل حکومت پاکستان کے ساتھ اعلی سطحی رابطے میں رہی ہے، مگر اس کے باوجود طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی پاکستان میں محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں، جہاں سے وہ افغانستان کو غیر مستحکم کرنے اور امریکی اور اتحادی اہلکاروں پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ مز ناورٹ نے مزید کہا کہ پاکستان خود بھی دہشت گردی سے بہت نقصان اٹھا چکا ہے، اور اس کی سیکیورٹی فورسز پاکستانی مفادات کو نشانہ بنانے والے گروپس مثلاً القاعدہ، داعش اور پاکستانی طالبان وغیرہ کے خلاف مؤثر کارروائیاں کر رہی ہیں۔ امریکہ نے ان گروپس کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کی ہے، لیکن اب یہ پاکستان کی باری ہے کہ وہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کو محفوظ پناہ گاہوں سے محروم کرے اور انہیں قانونی طور پر گرفتار کرے۔ پاکستان کو ملنے والی امداد کی اس معطلی میں امریکہ کی غیر فوجی شہری امداد شامل نہیں ہے۔ پاکستان دنیا اور اس علاقے میں ایک اہم ملک ہے اور تاریخی طور پر امریکہ کا ایک اہم شراکت کار بھی ہے۔ امریکہ پاکستان کی مستحکم اور خوشحال جمہوریت کی ترقی کے لیے ہمیشہ کی طرح اب بھی پرعزم ہے اور چاہتا ہے کہ نہ صرف وہاں امن رہے بلکہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی پرامن رہے۔ امریکہ بلا کسی امتیاز کے تمام دہشت گردوں کے خلاف مقابلے میں پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ توقع کرتا ہے کہ دو طرفہ سیکیورٹی تعلقات کی تجدید ہوگی اور وہ مزید گہرے ہوں گے، بشرطیکہ پاکستان اپنی اس آمادگی کا اظہار کرے کہ وہ حقانی نیٹ ورک اور افغان طالبان اور ان دیگر دہشت گرد گروپوں کے خلاف جارحانہ اقدامات کرے گا جو ملک کے اندر موجود رہ کر کارروائیاں کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ٹیوبرکلوسس یعنی تپیدک دنیا کے سب سے زیادہ ہلاکت خیز امراض میں سے ایک ہے۔ اگرچہ یہ مرض اب قابل علاج ہے لیکن اس کے باوجود تپیدک کی ہلاکتوں کا گراف اونچا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاج پر طویل عرصہ لگتا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا طریقہ موجود ہے جس کی مدد سے تپیدک کے علاج کے دورانیے میں کافی کمی کی جا سکتی ہے اور وہ بھی بہت کم قیمت پر۔ عالمی ادارے کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں تپیدک سے ہلاک ہونے والے 95% افراد کا تعلق غریب اور پسماندہ طبقوں سے ہوتا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں ان ملکوں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے جہاں ٹی بی کے جراثیم اپنے اندر دواؤں کے خلاف مزاحمت پیدا کر کے علاج کو پیچیدہ اور مشکل بنا دیتے ہیں۔ نیو یارک سے تعلق رکھنے والے ایک مائکروبیولوجسٹ ولیم جیکس کہتے ہیں کہ جراثیموں کے مختصر گروہ دوا کے ہلاکت خیز اثرات سے بچنے کے لیے غیر فعال ہو جاتے ہیں اور خوابیدگی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ مرتے نہیں ہیں اور اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں۔ ان میں دوا کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تپیدک کے علاج میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مریض کچھ عرصے یہ سمجھ کر کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے دوا لینا چھوڑ دیتا ہے تو یہ غیر فعال اور خوابیدہ جراثیم دوبارہ متحرک ہو کر اپنی آبادی میں اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے مرض دوبارہ مریض پر غلبہ پا لیتا ہے۔ دوا کا استعمال ترک کرنے سے بچ جانے والے جراثیم اپنے اندر دوا کے خلاف مزاحمت پیدا کر لیتے ہیں، جس سے علاج میں دشواری پیش آتی ہے اور مرض پر قابو پانے میں کہیں زیادہ وقت لگتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹی بی کے علاج میں 6 ماہ لگتے ہیں، لیکن جراثیموں کے اندر مزاحمت پیدا ہونے کی صورت میں 2 سال تک زیادہ سخت دوائیں کھانی پڑتی ہیں۔ ویلیم جیکس اور ان کی ٹیم نے حادثاتی طور پر ایک ٹیسٹ ٹیوب تجربے کے دوران یہ دریافت کیا کہ وٹامن سی جیسا اینٹی آکسیڈنٹ ٹی بی کے بیکٹیریا کو خوابیدہ حالت میں جانے سے روک دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے متعلق ہم پہلے نہیں جانتے تھے، اور اگر یہ عام سی دوا واقعی ٹیسٹ ٹیوب کی طرح کام کرے تو یہ بہت ہی فائدہ مند پیش رفت ہے۔ ابھی تک وٹامن سی کی اس خوبی کا چوہوں پر تجربہ کیا گیا ہے اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ جیکس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹی بی کی دوا کے ساتھ وٹامن سی کا استعمال بھی کیا جائے تو اس موذی مرض کے علاج کے دورانیے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر انجم کے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔